बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हाँ सामीन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामीन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से 34 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमंद। और सामिन, हमारी ये नशियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। और सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी थोड़ी ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समात फरमाएंगे और उसके बाद पेश की जाएगी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरों के नशर होगा और उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम खिलकत की रानाइयां। उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत आप सुन सकेंगे और आईने सहाफत के बाद प्रोग्राम दरख्शां सितारे नशर होगा। और इस वक्त की नशरियात की आखिर में पेश किया जाएगा प्रोग्राम ईरानी फन तामीर। سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ٹوکیو اولمپک میں ایران کے قومی ترانے کی گونج، ایران کے نام پہلا طلائی تمغہ۔ ایئر پسٹل نشانے بازی کے فائنل میں ایرانی کھلاڑی جواد فروغی کی تاریخی کامیابی۔ افغانستان میں جاری خانہ جنگی کے دوران پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر پاکستانی فوج تعینات، وزیر داخلہ شیخ رشید کا اعلان۔ ہندوستان میں کورونا کا قہر جاری، گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 39,000 سے زیادہ نئے معاملات، 500 سے زیادہ اموات۔ اور عراقی شہر اربیل میں دہشت گرد امریکی فوج کے اڈے پر ڈرون حملہ، عراق کے استقامتی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ٹوکیو اولمپک میں ایئر پسٹل نشانے بازی کے مقابلے میں طلائی تمغہ جیت لیا ہے۔ ٹوکیو اولمپک میں ایران کی نشانے بازی کی ٹیم کے کھلاڑی جواد فروغی نے ہفتے کو ایئر پسٹل شوٹنگ کا فائنل جیت کر طلائی تمغہ حاصل کر لیا۔ نشانے بازی کے اولمپک مقابلے کی تاریخ میں ایران کو ملنے والا یہ پہلا طلائی تمغہ ہے۔ طلائی تمغہ جیتنے کے بعد ایرانی کھلاڑی جواد فروغی نے سجدہ شکر ادا کیا اور وہاں موجود سبھی کھلاڑیوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس شاندار فتح کے بعد ایران کا قومی ترانہ بجایا گیا اور ایران کا پرچم فضا میں بلند کیا گیا۔ ایرانی کھلاڑی جواد فروغی نے اس سے پہلے ابتدائی راؤنڈ میں 5ویں پوزیشن حاصل کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ فائنل میں ان کا مقابلہ ہندوستان، چین، جرمنی، یوکرین اور سربیا کے کھلاڑیوں سے ہوا۔ سربیا نے چاندی اور چین نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ ٹوکیو اولمپک میں ایران کے ٹیکوانڈو اور شمشیر بازی کے کھلاڑیوں کی جانب سے بھی اب تک بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ افغانستان میں جاری خانہ جنگی کے دوران پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحدوں پر نیم فوجی دستوں کی جگہ فوج کو تعینات کر دیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان نے پاک افغان بارڈر پر نیم فوجی دستوں کی جگہ فوج کو تعینات کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرنے والے ایف سی بلوچستان اور نیم فوجی دستوں کو سرحدی گشت سے واپس بلا لیا گیا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اب نیم فوجی دستوں کو تبدیل کرنے کے بعد فوج کے باقاعدہ دستے سرحدوں کا انتظام سنبھال رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ سرحد پر غیر مستحکم صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ افغانستان سے آنے والے مہاجرین اور مسلح افراد کے داخلے کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں غیر مستحکم صورتحال کا تقاضا ہے کہ سرحد کے ساتھ باقاعدہ فوج تعینات کی جائے۔ اس سے پہلے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بھی کہا تھا کہ فوج سرحدوں کی نگرانی کر رہی ہے۔ طالبان گروہ نے صوبہ قندھار میں اپنے ٹھکانوں پر ہونے والے امریکی حملوں پر سخت خبردار کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جنوبی افغانستان میں امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے حملے قطر سمجھوتے کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور امریکہ کو اس طرح کے حملوں کے نتائج کو سمجھنا ہوگا۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ یہ امریکی حملے قندھار کے بعض علاقوں پر انجام پائے ہیں، جن کے نتیجے میں کچھ طالبان اور عام شہریوں کا جانی نقصان ہوا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے آئندہ 6 مہینے کے دوران طالبان کے خلاف وسیع پیمانے پر حملے کیے جانے کے بارے میں افغانستان کے صدر اشرف غنی کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عرصے کے دوران ہر طرح کی فوجی اور جنگی تبدیلی کے نتائج کے ذمہ دار افغان حکام ہوں گے اور طالبان ان علاقوں کا بھرپور دفاع کریں گے کہ جن پر ان کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ریفرنڈم کے بارے میں وزیراعظم عمران خان کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ بقول ان کے آزاد کشمیر میں ریفرنڈم کرانے کے عمران خان کے موقف کو قوم مسترد کرتی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کا یہ بیان پاکستان کے تاریخی اور آئینی موقف سے انحراف ہے اور پوری قوم اس بیان کو مسترد کرتی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں 2 ریفرنڈم کرانا چاہتے ہیں۔ پہلے ریفرنڈم میں کشمیری عوام پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کریں گے، جبکہ ہماری حکومت میں ہونے والے دوسرے ریفرنڈم میں پاکستان کے ساتھ الحاق یا پھر آزاد ریاست کے طور پر رہنے کا فیصلہ کریں گے۔ ہندوستان میں کورونا کے تقریباً 39,000 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ 35,087 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ ہندوستانی ذرائع سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق ملک میں کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد صحت یاب ہونے والوں سے زیادہ ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 39,097 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں 546 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں 39,097 افراد کا اضافہ ہونے کے بعد کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,13,32,159 ہو گئی ہے۔ عراق کی استقامتی تحریک نجبہ نے عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی ضرورت کے بارے میں عراقی وزیر خارجہ کے بیانات کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیانات امریکی مفادات کے لیے دیے گئے ہیں۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے واشنگٹن میں عراق امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے چوتھے دور کے موقع پر کہا ہے کہ عراق کے سیکورٹی اہلکاروں کو ٹریننگ، فوجی ساز و سامان اور ہتھیاروں کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نجبہ کے نائب سربراہ نصر الشمری نے فواد حسین کے بیانات کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے بیانات عراقی سیکورٹی اہلکاروں اور ان کی صلاحیتوں کی توہین ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ عراقی اپنی فوجی صلاحیتوں کے پیش نظر ہر طرح کے ملکی اور بیرونی چیلنجوں کے مقابلے میں اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ عراق کے ایک استقامتی گروپ نے عراق کے کردستان کے علاقے اربیل میں دہشت گرد امریکی فوج کے اڈے پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق استقامتی گروپ لوا السائرین نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے عراق کے اربیل شہر میں امریکہ کے فوجی اڈے الحریر پر ہونے والے ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ اس اڈے میں امریکی فوجی اور جاسوس موجود تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہونے والے ڈرون حملے میں جو جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات انجام پایا، امریکہ کے فوجی ساز و سامان کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ اس سے پہلے بھی اربیل ایئرپورٹ میں امریکہ کے فوجی اڈے پر عراق کے استقامتی گروپوں کی جانب سے کئی بار حملے ہو چکے ہیں۔ یہ حملے ایسی حالت میں انجام پا رہے ہیں کہ عراقی گروپ اور ملک کے سارے عوام عراق سے امریکی فوجی انخلا کے خواہاں ہیں، اور عراقی پارلیمنٹ نے بھی ایک بل کی منظوری دے کر عراق سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے انخلا کا مطالبہ کیا ہے۔ غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت نے آج اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے شمالی رام اللہ کے نبی صالح دیہات میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان زخمی ہو گیا تھا اور شدید زخمی ہونے کی بنا پر شہید ہو گیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے جمعہ کو غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینی نمازیوں کے ہفتے وار مظاہرے پر حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 200 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کے ہفتے وار مظاہرے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے گھروں اور زمینوں پر قبضے کی مخالفت میں کیے جاتے ہیں۔ یمنی فوج نے صوبہ شبوہ میں اقبت القندہ نامی اسٹریٹجک علاقے میں مزید پہاڑیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے سعودی عرب سے وابستہ مستعفی حکومت منصور ہادی کے عناصر کو اقبت القندہ کے علاقے میں بھاری مقدار میں جنگی ساز و سامان پہنچائے جانے کے باوجود ایک کامیاب کارروائی انجام دے کر صوبہ شبوہ کے اس علاقے میں مزید اسٹریٹجک پہاڑیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا اور منصور ہادی کے فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کی اس کامیابی اور پیش قدمی کے بعد مذکورہ صوبے میں بیہان کا علاقہ یمنی فوج کے نشانے پر آ گیا ہے اور اس پر یمنی مسلح افواج کا کنٹرول آسان ہو گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام میں خبروں کے بعد سیاسی گفتگو، اور آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے صہیونیوں اور ان کے حواریوں کی شام کے خلاف ناپاک منصوبہ بندی۔ اور اس موضوع پر تجزیاتی تبصرہ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت خطے کے اندر بالخصوص اور عالمی سطح پہ ایسی مختلف پالیسیوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جس کا بنیادی ہدف غاصب صہیونی حکومت کا تحفظ ہے۔ غاصب صہیونی حکومت روز بروز کمزور ہو رہی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ جنگی میدان میں جب سے اس کو حزب اللہ نے شکست دی ہے, اس کے بعد غزہ کے اندر اور فلسطین کے دوسرے علاقوں میں بھی مسلسل کئی مارکوں میں غاصب سنی حکومت کا جنگی میدان میں شکست سے دوچار ہونا اور اس کا وہ ناقابل تسخیر ہونے کا جو ایک پروپیگنڈا تھا, اس کا خاتمہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ جتنے پرو اسرائیلی, پرو زائنسٹ یا صہیونی لابیز دنیا جہاں میں کہیں پہ بھی موجود ہیں, ان کی توجہ غاصب صہیونی حکومت کے تحفظ اور اس کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے پوری توجہات ان کی اس وقت اسرائیل کی جانب ہیں, جبکہ اسرائیل سیاسی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے, فوجی میدان میں, سفارتی میدان میں اسے مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہے. لہذا اس غاصب صہیونی حکومت کو محفوظ بنانے کے لیے خطے کے اندر جتنے وہ ممالک کے جو ریزسٹنس بلاک کا حصہ ہیں, یا ہم اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو غاصب اسرائیل کے ساتھ نبرد آزما ہیں, اور بالخصوص جن کی سرحدیں بھی غاصب صہیونی حکومت کی اس موجودہ مقبوضہ ریاست کے ساتھ ملتی ہیں, ان کو خصوصی طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو مختلف حوالوں سے فوجی لحاظ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے, اقتصادی لحاظ سے ان کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے, اور دوسرے عالمی سیاست میں بھی ان کی حیثیت اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. ان ممالک میں ایک ملک شام بھی ہے کہ جو ریزسٹنس بلاک کا, مزاحمتی بلاک کا ایک مضبوط ستون ہے, اور گزشتہ کئی عشروں سے وہ مسلسل اسرائیل اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف نبرد آزما ہے, اور اس حوالے سے خود گولان ہائٹس کے عنوان سے اسرائیل اور خود شام کے اندر ایک بہت بڑا سرحدی مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس کے علاوہ شام نے ہمیشہ جب بھی کہیں پہ کوئی ایشو بھی ہوا تو اس نے ہمیشہ اسرائیل کی مخالفت کی ہے, زائنسٹ ریاست کی مخالفت کی ہے, چاہے وہ لبنان کے ایشو میں ہو یا خطے کے عنوان سے دوسرے مسائل ہوں. تو اس لحاظ سے غاصب اسرائیل کی اور ان کے ساتھیوں کی, حمایتیوں کی, ان کی اس سپورٹ میں جتنے مشرق اور مغرب کی جتنی طاقتیں ہیں, وہ سب ہمیشہ اس بات میں کوشاں رہی ہیں کہ شام کو نقصان پہنچایا جائے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2011 سے بالخصوص جب خطے میں ایک اسلامی بیداری کی تحریک شروع ہوئی, تو اس تحریک کے اس ایشو سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ اس میں عوام میدان میں تھے, تو انہوں نے کوشش کی کہ شام کے اندر بھی ایک ایسی کیفیت پیدا کی جائے کہ جس کے نتیجے میں شام کی حکومت سے بشار الاسد کو جدا کر دیا جائے, اس کو یعنی بشار اسد کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا جائے اور اس کی جگہ پہ اپنی مرضی کی حکومت قائم کی جائے. اور اس کے لیے انہوں نے جو انتخاب کیا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شام کی عرضی سالمیت, شام کی اقتدار اعلیٰ یا شام کی حمایت میں وہ یہ سب کچھ کام نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ غاصب صہیونی حکومت کی حمایت میں وہ سب تبدیلیاں لانا چاہ رہے تھے. چونکہ جو ان کے پاس متبادل تھا وہ متبادل داعش کی صورت میں تھا, انتہا پسند گروہوں کی صورت میں تھا, جن کے ہاں کوئی حکومت کرنے کا نہ تجربہ ہے نہ ان کے پاس کوئی ایسا ویژن ہے, بلکہ انہیں تو تخلیق ہی دہشت گردی کے لیے, مار دھاڑ کے لیے, عدم استحکام کے لیے کیا گیا تھا. لیکن بظاہر یہ سامنے لایا گیا تھا کہ شام کے اندر حافظ الاسد کے بیٹے بشار اسد کو اقتدار سے محروم کر کے ایک ایسی حکومت لائی جائے گی کہ جو عوامی ہوگی اور جو اسلامی بنیادوں پہ ہوگی, اور وہ بشار اسد کے جو ایک عرصے کا اقتدار ہے اس کو ختم کر دے گی اور ایک بڑی تبدیلی شام میں لائی جائے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 2011 سے لے کر ابھی 2021 تک کا یہ جو دورانیہ ہے, اس کے اندر 100 کے قریب مختلف ممالک سے دہشت گرد لائے گئے اسلام کے نام پہ, کبھی کہیں پہ وہ داعش کے نام پہ ہیں, کہیں جبہۃ النصرہ کے نام پہ ہیں, کہیں تحریر اور شام کے نام سے ہیں, کہیں الشباب کے نام پہ ہیں, مختلف نام ہیں کہ جو دہشت گردی کے عنوان سے شام میں سرگرم عمل رہے اب بھی ہیں. لیکن شام نے بالخصوص اسلامی جمہوری ایران کی مشاورت اور ساتھ ساتھ روس کی انوالمنٹ سے ان گروپوں کو ایک منہ توڑ جواب دیا اور ایک ایسی شکست سے دوچار کیا کہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ شام کی حکومت کو تبدیل کر سکیں یا بشار اسد پہ اثر انداز ہو سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بشار اسد نے مئی 2021 میں باقاعدہ انتخابات کرائے ہیں اور ایک بڑی واضح اکثریت کے ساتھ لوگوں نے بشار اسد کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے ان کو صدر کے طور پہ منتخب کیا ہے. اب ان حالات میں وہ تمام طاقتیں کہ جو عرصے سے پرو اسرائیل تھیں, غاصب صہیونی حکومت کی حمایت میں تھیں, اور ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس اسلامی بیداری کے نام پہ یا ان دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی بنیاد پہ وہ بشار اسد کو اقتدار سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن جب انہیں یہ ناکامی ہوئی تو اب انہوں نے بی پلان پہ عمل کرنا شروع کر دی. البتہ بی پلان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو اے پلان تھا وہ بشار اسد کو ہٹا کے اپنی مرضی کی حکومت لانا تھا, اور بی پلان ابھی یہ ہے کہ خود شام کو مختلف لسانی بنیادوں پہ, مذہبی بنیادوں پہ, مسلکی بنیادوں پہ تقسیم کرنا ہے. البتہ یہ تقسیم کی جو سازش ہے یہ آج کی نہیں ہے, یہ اگر ہم دیکھیں تو خلافت عثمانیہ کو برطانیہ نے تقسیم کیا, اس سے کئی ممالک تشکیل پائے. خلافت عثمانیہ کے ایک عرصہ گزرنے کے بعد پھر امریکہ اور اسرائیل اور بعض دوسرے عناصر نے مل کے یہ کوشش کی کہ کچھ اور تبدیلیاں, کچھ اور تقسیم در تقسیم کا عمل لایا جائے, جس کے نتیجے میں یہ جو ممالک مضبوط ہو کے سامنے آ رہے ہیں بالخصوص ریزسٹنس بلاک میں, ان کے اندر ان کو تقسیم کر کے ان کو مزید کمزور کیا جائے. تو اس میں شام بھی ان ممالک میں تھا کہ جس کو تقسیم کرنا تھا, اسی طرح عراق بھی ان ممالک میں ہے کہ جہاں پہ تقسیم کا عمل انجام دینا تھا, ایران کو بھی اس سازش کا شکار کرنا تھا, اور بھی کچھ ممالک تھے کہ جہاں پہ انہوں نے تقسیم در تقسیم لسانی, مذہبی, مسلکی بنیادوں پہ تقسیم کر کے ان ممالک کو مزید کمزور کرنا تھا, ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا تھا. تو شام ان ممالک میں چونکہ ایک تھا, تو اس کا چونکہ اے پلان استعمار کا ناکام ہوا, بشار اسد کو اقتدار سے ہٹانے میں وہ ناکام ہوئے, اب وہ دوسرے مرحلے میں چاہتے ہیں کہ خود شام کو تقسیم کر دیا جائے. اور شام کو تقسیم کرنے کے لیے شام کی آبادی کی کچھ ریشو اس انداز سے ہے کہ ان کی اس سازش کو کامیاب بنانے میں انہیں کسی نہ کسی حد تک مدد مل سکتی ہے. اس میں ایک مثال جو ہے اس وقت جو شمال مشرقی علاقہ ہے شام کا, جہاں پہ کرد آبادیاں ہیں, اور کرد آبادیوں کو جس انداز سے خلافت عثمانیہ کی تقسیم کے بعد برطانوی سامراج نے جس انداز سے تقسیم کیا تھا, کچھ کرد شام کے ساتھ ہیں, کچھ عراق کے ساتھ ہیں, کچھ ایران کے ساتھ ہیں, کچھ حتیٰ ترکی کے ساتھ ہیں, تو انہوں نے اس انداز سے تقسیم کیا تھا کہ وہ جب بھی چاہیں گے ان کردوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ ایک سٹیٹ بنا کے ان تمام ممالک کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اب اسی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شمال مشرقی جو شام کا علاقہ ہے, اس میں کردوں کو ایک خود مختار ریاست بنانے کی طرف جو ہے وہ مائل کیا جا رہا ہے. وہاں پہ اس میں مختلف ممالک کی ایما بھی شامل ہے, اور بالخصوص جو آخری خبریں جو اوپنلی سامنے آئی ہیں وہ خود فرانس میں ایک ڈیلیگیشن کا جانا ہے کہ جو کردوں کا, شمال مشرقی شام کے کردوں کا ایک ڈیلیگیشن شام کے پریزیڈنٹ سے ملتا ہے, اور وہاں سے ان کو آشیرواد دی جاتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر آپ خود مختاری کی طرف قدم بڑھائیں گے تو فرانس نہ صرف ملک فرانس کے عنوان سے بلکہ عالمی برادری کو بھی اپنے ساتھ ملا کے آپ کی اس موومنٹ کی, یعنی خود مختاری کی اور انڈیپینڈنٹ بننے کی اور ایک علاقے کو, مخصوص علاقے کو شام سے ہٹ کے ایک ریاست بنانے کی جو تحریک ہے اس میں ساتھ دے گے.
سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں دو مرداد 13 ذوالحجہ اور 24 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سامعین، 13 ذوالحجہ سن 376 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے مشہور ریاضیداں علی ابن احمد انطاکی کا انتقال ہوا۔ انہیں علم حساب و ہندسہ پر عبور حاصل تھا اور انہیں اس دور کے عظیم ریاضیدانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کتابیں تفسیر اقلیدس اور موازین العددیہ ان کی اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہیں۔ چوبیس جولائی 1783 عیسوی کو جنوبی امریکہ کے معروف سیاستداں اور انقلابی لیڈر سائمن بولیوار وینزویلا کے موجودہ دارالحکومت کاراکاس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جنوبی امریکہ کے بہت سے علاقوں کو اسپین کے سامراجی تسلط سے آزاد کرایا۔ بولیوار نے کاراکاس کے انقلاب میں بھرپور حصہ لیا اور عظیم کولمبیا کے قیام کے لیے قائم ہونے والی کانگریس کی جانب سے صدر جمہوریہ منتخب کیے گئے۔ نیز کولمبیا، وینزویلا اور پاناما کو آزاد کرا کے اس مقصد کو عملی جامہ پہنایا۔ سائمن بولیوار جنوبی امریکہ کو ایک فیڈریشن کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن فرقہ پرستی کی بنیاد پر وہ اپنے اس خواب کو پورا نہ کر سکے اور 1830 میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چوبیس جولائی 1868 عیسوی کو امریکی سائنسداں جان ویسلی ہیٹ پلاسٹک کے نام سے ایک نیا مادہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ کھیلوں کا سامان بنانے کے لیے ایک سستے اور ہلکے مادے کی تیاری کے لیے ہونے والے مقابلے میں انہوں نے یہ مادہ تیار کیا۔ اس طرح پلاسٹک کے دور کا آغاز ہوا۔ پلاسٹک سے پانی اور بجلی کا گزر ممکن نہیں ہے۔ آج کل مختلف علمی و صنعتی شعبوں میں پلاسٹک کا استعمال وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے۔ چوبیس جولائی 1921 کو انجمن اقوام نے فلسطین، عراق اور مشرقی اردن کو برطانیہ کے حوالے کر دیا، جبکہ شام اور لبنان کی سرپرستی فرانس کو سونپ دی گئی۔ البتہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی پیرس اور لندن نے سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کے بارے میں سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن انجمن اقوام کے اس فیصلے نے برطانیہ اور فرانس کے اقدامات کو قانونی حیثیت عطا کر دی۔ اسلامی سرزمینوں پر مغربی سامراجی ملکوں کے قبضے کی بنا پر ان ممالک کے عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بہرحال استعمار اسلامی سرزمینوں پر حاکم ہو گیا اور برطانیہ نے اس طرح فلسطین میں ناجائز صہیونی حکومت تشکیل دینے کی زمین ہموار کی۔ تیرہ ذوالحجہ سن 1389 ہجری قمری کو معاصر فقیہ اور کتابیات کے ماہر آغا بزرگ تہرانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1293 ہجری قمری میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ یہاں ابتدائی تعلیم مکمل کر کے نجف اشرف کے حوزے علمیہ تشریف لے گئے، جہاں ممتاز علماء سے قصب فیض کیا۔ آغا بزرگ تہرانی نے اپنی ساری عمر مطالعے اور تحقیق و تصنیف میں گزار دی۔ انہوں نے اسلامی کتابیات کی اہم ترین کتاب لکھی ہے، جس کی تصنیف کے لیے انہوں نے ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر اور دیگر ممالک کے بہت سے کتب خانوں سے استفادہ کیا ہے۔ آغا بزرگ تہرانی نے 25 موضوعات پر تقریباً 100 کتابیں لکھی ہیں۔ دو مرداد 1360 ہجری شمسی کو ایران میں دوسرے صدارتی انتخابات ہوئے۔ یہ انتخابات ایران کے پہلے صدر ابوالحسن بنی صدر کی معزولی کے بعد ہوئے۔ دشمنان اسلام کی کوششوں اور پروپیگنڈے کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران کے دوسرے صدارتی انتخابات میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان انتخابات میں 1,40,00,000 سے زیادہ رائے دہندگان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ان انتخابات میں ایک بیدار اور انقلابی شخصیت محمد علی رجائی نے 1,30,00,000 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے دوسرے صدر منتخب ہوئے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد لوگوں کے محبوب اور منکسر المزاج صدر محمد علی رجائی کو وزیر اعظم محمد جواد باہنر کے ہمراہ منافقین کے دہشت گرد گروہ MKO نے 8 شہریور 1360 ہجری شمسی کو ایک بم دھماکے میں شہید کر دیا۔ چوبیس جولائی 1986 عیسوی کو مارکت العرا آب بیتی شہاب نامہ کے مصنف قدرت اللہ شہاب کا انتقال ہوا۔ وہ 1920 میں پاکستان کے شہر گلگت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سابق ریاست جموں کشمیر اور مشرقی پنجاب میں حاصل کرنے کے بعد 1941 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں MA کی سند حاصل کی۔ اسی سال وہ انڈین سول سروسز کے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، جس کے تحت قدرت اللہ شہاب متحدہ ہندوستان اور پھر پاکستان میں اہم سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے سول سروسز سے استعفیٰ دے دیا اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شرنگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا۔ ان کی اس خدمت کی بدولت مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائج ہو گیا، جو فلسطینی مسلمانوں کی ایک عظیم خدمت تھی۔ قدرت اللہ شہاب کا ایک بڑا کارنامہ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل ہے۔ سامن اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے.
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام خلقت کی رانائیاں. سامعین یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سی یادیں باقی اور تازہ ہوں گی، حتیٰ بچپن کی بھی بہت سی باتیں آپ کو یاد ہوں گی. یہ بات یا باتیں آپ کے ذہن میں کس طرح محفوظ رہتی ہیں؟ کیا ابھی تک آپ نے ذہن اور حافظے کے حیرت انگیز نظام کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ خطرے کے وقت جب آگ سے یا کسی بہت گرم چیز سے آپ کا ہاتھ چھو جاتا ہے تو فوراً آپ کیوں چونک جاتے ہیں اور سوزش یا تکلیف کا احساس کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس طرح کے رد عمل پر مجبور کرتی ہے؟ یقینی طور پر آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سی باتیں اور حافظے موجود ہیں. حافظے کا یہ مرکز کہاں ہے؟ جب آپ کوئی خاص مہارت حاصل کرتے ہیں تو اسے آپ آخر عمر تک کس طرح یاد رکھتے ہیں؟ دماغ ان تمام امور کا مرکز ہے جنہیں ہم نے ذکر کیا. دماغ انسان کے لیے بہت ہی عظیم نعمت الہی ہے جس کے بارے میں ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. دماغ جسم انسانی کا ہائی کمان ہوتا ہے. انسانی جسم کا یہ عضو رئیسہ گردن کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے. اس کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے جو سر کی مضبوط ہڈیوں کے درمیان ہوتا ہے. ان ہڈیوں کو کھوپڑی بھی کہا جاتا ہے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انسانی جسم کے اس اہم عضو کے بارے میں اپنے ایک شاگرد مفضل سے فرماتے ہیں کہ اگر تمام موانع اور جو پردے حائل ہیں وہ سب ہٹ جائیں اور تم دماغ کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کا دماغ مختلف باریک جھلیوں اور پردوں سے پوشیدہ ہے تاکہ اسے کوئی گزند نہ پہنچ سکے اور دماغ سالم رہے. انسان کی کھوپڑی خود کے مانند ہوتی ہے جو انسان کے دماغ کو چوٹ سے محفوظ رکھتی ہے. انسان کا دماغ جسم اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطہ اور اسی طرح مرکز تفکر اور انسان کی روحی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے. دماغ کی ساخت اربوں کی تعداد میں عصبی خلیوں سے تشکیل پاتی ہے جس کا کام بہت ہی حیرت انگیز ہے. بیرونی دنیا سے بدن کو ربط دینے کے لیے انسانی دماغ کے پاس بہت سے عوامل و عناصر ہوتے ہیں جو اس اہم کام میں اس کی مدد کرتے ہیں. حواس خمسہ کی مشینریاں اپنے حیرت انگیز سسٹم کی بدولت انتہائی باریکی اور ظرافت کے ساتھ انسانی دماغ سے تعاون کرتی ہیں اور بیرونی دنیا سے انسان کا رابطہ برقرار کرتی ہیں. مثال کے طور پر آنکھ اشیاء کے منظر کو دریافت اور اپنے مخصوص وسیلوں اور ذریعوں کی مدد سے کیمرے کی طرح اشیاء کی تصویر لے کر تیزی کے ساتھ انہیں انسان کے دماغ میں منتقل کر دیتی ہے۔ انسان کا دماغ بہت سی اطلاعات کو بیک وقت دریافت کرتا ہے، اور ان تمام اطلاعات کو دریافت کرتے وقت دماغ کی سرگرمیوں میں کسی قسم کا تداخل یا خلل پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا جس وقت آنکھ اطلاعات کو دریافت کرتی ہے، اس وقت دماغ دیگر ارتباطی مشینریوں کی مختلف اطلاعات کو دریافت کرنے سے غافل نہیں ہوتا، اور سبھی کا پوری باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے اور پھر ضروری فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ خدا وند عالم نے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پیچیدہ کارخانہ ایک چھوٹے سے عضو یعنی دماغ میں بنا رکھا ہے۔ انسان کے دماغ میں متعدد مراکز پائے جاتے ہیں جو غیر ارادی اعمال و حرکات کو خودکار طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام تنفس یا حرکات قلب سے مربوط مرکز، معدے اور آنتوں اور بدن کے دیگر اعضاء کی سرگرمیاں، جسم کے غیر ارادی اعمال و حرکات کا کنٹرول وغیرہ اتنی مہارت اور ظرافت کے ساتھ دماغ میں انجام پاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جسم کے دیگر کاموں میں وقفہ پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا دماغ کے فرمان پر جسم کے گرم ہوتے ہی بدن کے غدود میں ایک خاص قسم کا ترشح پیدا ہوتا ہے، اور یوں پسینہ نکلنے کے نتیجے میں بدن کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ بدن کے داخلی امور کے نظم و نسق اور تنظیم کے بغیر احساس درد و رنج، عشق و محبت یا عداوت و ترحم سب دماغ کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ سائنسدانوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ سب سے حیرت انگیز مشینری انسان کا دماغ ہے۔ البتہ آج انسان الیکٹرانک دماغ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن انسان کے دماغ کا امتیاز الیکٹرانک دماغ پر قدرت درک، فہم، تخلیقی صلاحیت اور حافظے کی شکل میں ہے، اور ابھی تک کوئی بھی مشینری یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکی ہے۔ دماغ کے اندر کا سب سے بڑا حصہ بھیجے یا برین کا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی لطیف و ظریف عضو ہوتا ہے جو گرے رنگ کے مادے سے، جس کی ضخامت کئی ملی میٹر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ حصہ بہت چھوٹا، لطیف اور ظریف ہوتا ہے، لیکن اس کے ہر چھوٹے جزء میں بہت سے اسرار و مسائل ہوتے ہیں۔ بھیجے کی سطح پر گہری لکیریں اور نشیب و فراز سے پر عجیب و غریب خطوط ہوتے ہیں، اور یہ دو نیم کرے میں تقسیم ہوتا ہے۔ بھیجا یا برین ہوش و ارادے اور شعور و حافظے کا مرکز ہے، اور بہت سے روحی اعمال جیسے خوف و ہراس، اضطراب وغیرہ کا اس سے رابطہ رہتا ہے۔ دماغ کا ہر حصہ ادراکی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے دلچسپ حصہ حافظے اور یاد سے مربوط حصہ ہوتا ہے۔ حافظے میں پوری ایک عمر کی یادیں منظم فائل کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ انسان پوری دقت کے ساتھ چند سیکنڈوں میں ریکارڈ میں موجود تمام فائلوں کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، اور گزشتہ برسوں سے مربوط واقعات اور یادوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور انسان کے فکری ذخیرے اسی چھوٹے سے حصے میں درج اور ثبت ہوتے ہیں۔ اس مختصر اور چند ملی میٹر کے مرکز میں چند سیکنڈوں کے اندر جہاں چاہیں دسترس حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک چھوٹے سے عضو میں تمام معلومات اور یادوں کا درج ہو جانا خداوند حکیم و دانا کے ارادے سے ہی عبارت ہے، جو انسان کے تمام امور سے باخبر اور آگاہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، فکر و تفکر اور انسان کے تجربات کا ذخیرہ دماغ کے مختلف حصوں میں ہے۔ البتہ انسان ابھی ان اعمال و حرکات کی ماہیت و کیفیت کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ تفکر و تعقل کی قدرت بہت ہی پیچیدہ امور میں سے ہے جو صرف آدمی سے مختص ہے، اور اسی امر نے انسان کو
دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز بنا رکھا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسان کی اس صلاحیت و قوت کی طرف متعدد بار اشارہ کیا ہے، اور متعدد آیاتوں میں صاحبان عقل و خرد کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ یہاں پر اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ انسان کی فکری اور روحی سرگرمیاں صرف دماغ اور اعصاب کی فزیولوجی سے مربوط نہیں ہوتی۔ روحی حالات، افکار و حافظہ مختلف جہات سے دماغ سے ارتباط رکھتے ہیں۔ دماغ روحی اور فکری سرگرمیوں کا ایک ذریعہ ہے، اور حقیقت روح اور انسان کی فکر جہان خلقت کے اسرار و رموز میں سے ایک ہے۔ انسان کے اندر موجود اس ممتاز خصوصیت کی مدد سے ہر روز مختلف میدانوں میں علمی انکشافات اور پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بے شک خداوند مہربان نے اپنی اشرف المخلوقات یعنی انسان کے اندر غیر معمولی طاقت و توانائی ودیت کی ہے کہ جس کی مدد سے اس نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ سمعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سمعین، حسب معمول اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ شہروند صوبہ خوزستان کے مسائل کے حل کے لیے ایک دن بھی ضائع نہیں کریں گے نو منتخب صدر رئیسی. تہران ٹائمز امریکی افواج سن 2021 کے اختتام سے پہلے عراق سے چلی جائیں گی، عراقی وزیر خارجہ. نیو یارک ٹائمز طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے امریکہ کا طالبان پر حملہ. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل. روزنامہ ایران صوبہ خوزستان کی مشکلات سنجیدگی سے حل کی جائیں، رہبر انقلاب. اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے جمعہ کی صبح ایرانی ویکسین کی دوسری ڈوز لگوانے کے بعد اپنے مختصر خطاب میں شعبہ صحت عامہ اور طبی کارکنوں، دانشوروں اور سائنسدانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وبا کے خاتمے تک طبی اصولوں اور ہدایات کی مکمل پابندی پر زور دیا. اس موقع پر آپ نے ایران کے جنوب مغربی صوبے خوزستان کو درپیش مشکلات کو المناک واقعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس سے پہلے دی گئی تجویزوں پر عمل ہوتا تو آج یقیناً یہ صورتحال پیش نہیں آتی. القدس العربی ٹوکیو اولمپکس میں فلسطینی کھلاڑیوں کے داخلے پر امریکی چینل نے ایک نامکمل نقشے کو فلسطین کے طور پر دکھایا. روزنامہ القدس العربی نے اس بارے میں لکھا ہے کہ امریکی ٹی وی چینل سی این بی سی نے اولمپک مقابلوں کی افتتاحیہ تقریب میں جب فلسطینی کھلاڑی داخل ہوئے تو جو نقشہ دکھایا وہ فلسطین کے محض غرب اردن کا ایک حصہ تھا. سوشل میڈیا پر صارفین اس پر سخت بھرم ہو گئے اور اعلان کیا کہ نہ تو یہ نقشہ حقیقی فلسطین کا تھا نہ ہی اس سے سچ کو چھپایا جا سکتا ہے. فلسطینی کارکنوں نے اس کے بعد مختلف ممالک اور امریکہ میں فلسطینی سفارتخانوں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا. اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ نوائے وقت پاکستان کے خلاف اسرائیل اور بھارت کی ہائبرڈ وار چل رہی ہے، وزیر داخلہ شیخ رشید. روزنامہ سیاست مہاراشٹر بارشوں سے بری طرح متاثر، کم از کم 136 اموات. اور ہندوستان ٹائمز بلنکن کے دورے ہندوستان کے موقع پر تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت ہوگی، امریکہ کا اعلان. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ راشٹری سہارا یو پی اسمبلی انتخابات اور مسلمان. مذکور اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ یو پی اسمبلی انتخابات میں اب سال نہیں چند ماہ باقی ہیں اور انتخابی ہلچل تیز ہو گئی ہے. حکمران جماعت بی جے پی اپنے تمام تر داخلی اختلافات، انتشار اور کورونا کے بحران کے دوران اقتدار کی بقا کے لیے سب سے زیادہ سرگرم اور فعال دکھائی دے رہی ہے. اس سیاسی منظر نامے میں مسلمان کہاں کھڑے ہیں اور کیا حسب سابق وہ بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنے کے نام پر پھر جھانسے میں آ جائیں گے یا کسی سیاسی ہوش مندی اور سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ کریں گے، ابھی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. روزنامہ جنگ پاکستانی عدالتیں نااہل حکومت کے دباؤ میں ہیں، امریکہ. اخبار جنگ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کی عدلیہ کے متعلق شدید منفی انداز سے منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ نظریاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو ملک کا عدالتی نظام آزادانہ کام کرتا ہے، لیکن حقیقت یکسر مختلف ہے. سن 2021 کی اپنی تازہ ترین رپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے زیر اثر ہے. ماتحت عدلیہ پر ایگزیکٹو برانچ کا اثر اور اس میں اہلیت اور شفافیت کا فقدان ہے. ماتحت عدالتوں میں کئی غیر حل شدہ مقدمات کا ہجوم موجود ہے. اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں. وائی جے سی کورونا ویکسینیشن کے بعد سے اموات کی شرح میں واضح کمی آئی ہے. نائب وزیر صحت حریر جی. تسنیم نیوز. افغانستان کے بحران کے حل کے لیے گفتگو کے خواہاں ہیں. طالبان کے سیاسی دفتر کا اعلان. اور ارنا نیوز. عراق کے کردستان میں واقع امریکی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی فن تعمیر. اور اس پروگرام یعنی ایرانی فن تعمیر کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
عزیز سامعین, پروگرام درخشاں ستارے کی 35ویں کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. عباس سید اور مریم زہرہ کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہم نے پروگرام درخشاں ستارے کے آغاز اور تیسری صدی ہجری کے علماء کے حالات زندگی پر تفصیل سے روشنی ڈالنا شروع کیا, اور ہر پروگرام میں علم و تقویٰ کے روشن مناروں اور درخشاں ستاروں کے بارے میں مفید گفتگو کرنے کی سعی و کوشش کی ہے. اس طرح گزشتہ پروگرام میں ہم نے 11ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فلسفی اور عارف کامل میر داماد شیخ بھائی اور ملا صدرہ کے فضائل و مناقب اور ان کی خدمات پر سیر حاصل بحث کی تھی. آج کے پروگرام میں ہم ان تینوں عظیم ہستیوں کے شاگرد رشید اور 11ویں صدی ہجری قمری کے حکیم و فلسفی, مفسر قرآن و حدیث, محدث گران قدر علامہ ملا محمد بن رضی الدین شاہ مرتضیٰ بن محمود کاشانی, معروف بے ملا محسن فیض کاشانی علیہ رحمہ کے فضائل و کمالات اور ان کی خدمات سے آپ کو روشناس کرائیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
سامعین, ملا محسن فیض کاشانی 14 صفر المظفر سن 1007 ہجری قمری کو ایران کے ثقافتی و تاریخی شہر کاشان میں پیدا ہوئے. ملا فیض کاشانی کا خاندان علم و تقویٰ میں مشہور تھا. آپ کے والد رضی الدین شاہ مرتضیٰ زبردست فقیہ, متکلم, مفسر اور کاشان کے عظیم و ماہر ادیب, اور آپ کی والدہ ماجدہ زہرا خاتون عالمہ فاضلہ شاعرہ اور شہر ری کے بزرگ عالم دین علامہ ضیاء العرفا کی بیٹی تھیں. محمد محسن فیض کاشانی نے ابھی عمر کی دوسری ہی بہار میں قدم رکھا تھا کہ شفقت پدری سے محروم ہو گئے. آپ کی تربیت و پرورش آپ کے ماموں اور چچا نے کی. آپ نے اپنے فاضل جلیل ماموں اور عالم نبیل چچا سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. ابھی آپ نے زندگی کی 20ویں بہار ہی دیکھی تھی, وطن چھوڑنا پڑا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اصفہان آ گئے. اس زمانے میں اصفہان ایران کا دارالحکومت اور علماء و دانشوران اور مختلف اسلامی علوم کے ماہر اساتذہ کا مرکز شمار ہوتا تھا. شیخ بہائی ملا صدرہ اور میر داماد رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہر اصفہان کو عالم اسلام کے علمی مرکز میں تبدیل کر دیا تھا, اور ملا محسن فیض کاشانی نے اس سنہری موقع سے بھرپور علمی استفادہ کیا.
علامہ محسن فیض کاشانی نے بے پناہ اور اپنی انتھک کوششوں اور محنتوں سے یکے بعد دیگرے علمی مراحل طے کیے, اور شیخ بھائی علیہ رحمہ سے اجازت حدیث حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس اجازت نامے کے معنی یہ ہے کہ یہ شخص علم کے ان مراحل پر فائز ہو چکا ہے جو حدیث کی معرفت و شناخت سے بخوبی واقف ہیں, لہذا اسے اجازت نامہ دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کے وصول کے بعد احادیث کو نقل اور اس کے صحیح ہونے کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کر سکے. علم کے اعلیٰ مراحل پر فائز ہونے کے بعد ملا فیض کاشانی نے دوسرے شہروں کا سفر شروع کر دیا تاکہ ان شہروں میں رہنے والے دوسرے بزرگ علماء سے قصب فیض کریں۔ ملا محسن فیض کاشانی عالم جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے اور تمام فقہی مسائل میں صاحب رائے و نظریہ قرار پائے، اور اس وقت موجود تمام فقہا اور مجتہدین نے آپ کے اجتہاد کی تائید بھی فرمائی۔
ملا محسن فیض کاشانی عظیم عالم و دانشور، سرگرم اور مختلف علوم دینی میں ید طولا رکھتے تھے۔ آپ نے بے شمار کتابیں بے عنوان یادگار چھوڑی ہیں۔ اس عالم فرزانہ نے 18 برس کی عمر سے ہی رسالے، مقالات اور کتابیں لکھنا شروع کر دی تھی، اور عمر مبارک کی 65ویں بہار میں قدم رکھتے رکھتے تقریباً 140 رسالے اور کتابیں تحریر کی، جن میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر اسلامی معاشرے کی تہذیب و ثقافت کی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا اور کر رہی ہیں، جن کے اثرات روز روشن کی طرح اہل علم پر واضح و روشن ہیں۔ ملا فیض کاشانی کے علمی آثار میں سے ایک بہترین اور اہم اثر کتاب تفسیر صافی ہے، جو معتبر کتاب اور قرآن کریم کی اہم ترین تفسیر شمار ہوتی ہے۔ ملا فیض کاشانی نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے اکثر و بیشتر ان تفاسیر کا، جسے شیعہ اور اہل سنت نے لکھا تھا، دقیق مطالعہ کیا، اور پھر اس تفسیر کو شیعوں کی معتبر اور مستند روایتوں کی بنیاد پر تحریر کیا۔ اس عالم فرزانہ کی دوسری معرکۃ الآرا کتاب الوافی ہے، جو حدیث کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ ملا محسن فیض کاشانی نے کتاب الوافی لکھنے میں شیعوں کی 4 معتبر کتابوں، یعنی الکافی، تہذیب، استبصار اور من لا یحضر الفقی کا دقیق مطالعہ کیا، اور اس پر نہایت ہی غور و خوض کے ساتھ محققانہ نظر دوڑائی، اور تکراری احادیث کو حذف کیا اور بعض احادیث کی تفصیلی شرح کو اس کی جگہ پر تحریر کیا، اور مفید و معتبر احادیث کا مجموعہ تشنگان علوم و معرفت کی خدمت میں پیش کیا۔ کتاب الوافی متعدد جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ملا فیض کاشانی نے کلامی، عرفانی، اخلاقی اور ادبی موضوعات پر مشتمل بہت سے آثار چھوڑے ہیں، جس کی تفصیل کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔
علامہ محسن فیض کاشانی اگرچہ عظیم مجتہد اور علوم اسلامی میں ماہر استاد کے درجے پہ فائز تھے، لیکن اب بھی علوم و معارف کی تشنگی ان کے وجود میں شعلہ ور تھی، اور وہ خود کو تمام علوم سے سیراب نہیں سمجھتے تھے، اور وہ تمام علوم جسے حاصل کیا تھا اسے کمال اور تقرب الہی تک پہنچنے کے لیے سودمند قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ ایک دوسرے علم کے حصول کے فراق میں تھے، وہ علم جس کے ذریعے اپنے وجود زیجود کو وسعت عطا کریں تاکہ خدا کی قربت کے سزاوار بن جائیں۔ اس علم کے لیے لازم ہے کہ کسی اور جن سے ہو، یعنی جن سے عمل سے ہو، نہ کہ جو درس و بحث اور مدرسے سے حاصل کیا گیا ہو۔ علم کی اس تشنگی نے بالآخر انہیں کم میں بہت ہی بڑے عارف و کامل الہی حکیم صدر الدین محمد شیرازی تک پہنچا دیا۔ اس زمانے میں ملا صدرہ علیہ رحمہ نے علمی حلقوں سے رنجیدہ و مغموم تصنیف و تالیف اور درس و تدریس سے دوری اختیار کر لی تھی، اور صفائے باطن اور نور حقیقت سے اپنے وجود کو منور کرنے کے لیے قم کے ایک دیہات کا حق میں سکونت اختیار کر لی۔ ملا محسن فیض کاشانی اپنے دوست ملا عبدالرزاق لاہیچی کے ہمراہ ملا صدرہ کی خدمت میں رہ کر 8 سال تک حکمت الہی کا درس حاصل کرتے رہے، اور خداوند عالم کی عبادات اور سخت محنت و مشقت کر کے اپنے نفس کو نورانیت کے سانچے میں ڈھالتے رہے، یہاں تک کہ خداوند عالم کے لطف و کرم سے عالم قدس اور کبھی ختم نہ ہونے والے علوم باطنی کی راہیں ان کے سامنے واضح و آشکار ہو گئیں۔ ملا فیض کاشانی اب نہ صرف ایک عظیم و شان فقی اور علوم اسلامی میں عظیم ترین استاد کی حیثیت سے معروف تھے، بلکہ وہ ایک روشن ضمیر عارف کے عنوان سے مشہور ہوئے، جو اپنے وجود کو نور حقیقت سے سیراب کر چکے تھے۔
فیض کاشانی کی نماز جمعہ پر خاص توجہ تھی، اور ان کا عقیدہ تھا کہ امام معصوم علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اور جس شخص نے نماز جمعہ پڑھا ہے اس پر نماز ظہر کا پڑھنا واجب نہیں ہے، یعنی نماز ظہر کی جگہ پر نماز جمعہ کفایت کرے گی۔ شیراز کے حاکم نے ملا فیض کاشانی سے درخواست کی کہ وہ شیراز تشریف لائیں اور نماز جمعہ یہاں پڑھائیں۔ ملا فیض کاشانی نے حاکم شیراز کی دعوت کو قبول کر لیا اور 2 سال تک شیراز میں مقیم رہے، لیکن نماز جمعہ کے بارے میں آہستہ آہستہ مختلف طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی، اور پھر یہ ماجرا اس قدر طول پکڑتا گیا کہ ملا فیض کاشانی کے لیے شیراز میں رہنا دشوار ہو گیا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے شہر کاشان واپس آنے کا ارادہ کر لیا تاکہ دوبارہ یہاں آ کر تعلیم و تدریس، تالیف و تحقیق اور تبلیغ دین مبین میں مشغول ہو جائیں۔ اس جلیل القدر عالم دین نے کاشان کی مسجدوں میں کبھی کبھی لوگوں کے ہمراہ نماز جمعہ بھی اقامہ کیا۔
ملا فیض کاشانی بہترین اخلاق و کردار کے مالک اور شہرت و قدرت کے حصول سے ہمیشہ پرہیز کرتے تھے۔ وہ علم باطنی کے حصول اور مفید افکار و نظریات کو تمام دوسرے امور پر ترجیح دیتے تھے، اور حکومت کے بڑے بڑے افراد کے ساتھ نشست و برخاست اور ان کی دعوتوں سے بہت دور رہا کرتے تھے۔ ملا فیض کاشانی علم و دانش اور نفسانی کمالات کی تلاش و جستجو میں بہت زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کرتے اور بے شمار اور طولانی سفر کی صعوبتوں کو تحمل کرتے۔ آپ اپنے نظریات کو بہت ہی صراحت سے بیان کرتے تھے اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے اور دکھاوے اور چاپلوسی سے پرہیز کرتے تھے۔ ملا فیض کاشانی جس طرح سے دنیا کی بے راہ روی اور دنیا پرستی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، اسی طرح بے جا تعصبات اور غیر عقلانہ امور کی ادائیگی کی شدت سے مخالفت کرتے تھے اور عالم نما یعنی بے عمل علماء سے دوری اختیار کرتے تھے۔ آپ برجستہ عالم دین ہونے کے باوجود اہل بیت علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار تھے اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی پیروی میں ہی اپنی بھلائی جانتے تھے۔
ملا فیض کاشانی حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام سے والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے۔ کتاب شوق مہدی آپ ہی کی یادگار ہے، جس میں امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق بہترین اشعار و کلام موجود ہیں۔ اس کتاب کے مقدمے میں ملا فیض کاشانی تحریر کرتے ہیں، عالم جوانی کے ابتدائی دور سے ہی میرے دل میں امام زمانہ علیہ السلام اور دوسرے تمام معصومین علیہ السلام کی الفت موجزن تھی، مگر اس امام حمام کی ملاقات کا اشتیاق میرے دل میں مچلنے لگا۔ ایسے عالم میں نہ تو میں نے کوئی ملاقات و دیدار کا راستہ ہی پایا اور نہ ہی میرے اندر اس دوری و جدائی کو صبر کر پانے کی قوت و طاقت تھی۔ لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس امام بزرگوار کی جدائی کے غم اور ملاقات کے شوق کے اظہار میں دل نشی اشعار کہہ کر اپنے غم فراق اور شوق وصال کو کچھ تو رام کر لوں۔ آئیے ملا فیض کاشانی کے بعض اشعار کو پڑھتے ہیں۔
اے صاحب زمان، خدا کے واسطے میرا دل میرے ہاتھ سے کھویا جا رہا ہے۔ اے پردے غیبت کے مکین، خرامہ خرامہ پردے سے باہر آ جائیے، کیونکہ اب صبر کا یارہ نہ رہا۔ اے کشتی ولایت، میں غرق ہوتا جا رہا ہوں، مجھے نجات عطا فرمائیے۔ کاش ایسا ہی ہو کہ میں آپ کو دیکھوں اور اپنے آشنا کا دیدار کروں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، افسانہ ہے، جادو کی طرح سے ہے۔ ایک لمحہ آپ کی خدمت میں رہنا داراؤ سکندر بادشاہوں کی حکومت میں رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جس نے بھی آپ کی معرفت حاصل کر لی، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ آپ کی الفت و محبت فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔
سامعین، ملا محسن فیض کاشانی کی 6 اولاد تھی، جن میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تینوں بیٹے اپنے زمانے کے زبردست متقی و پرہیزگار عالم دین تھے۔ ملا فیض کے سب سے بڑے بیٹے علامہ محمد علم الہدیٰ فقی و محدث اور بزرگ علماء میں سے تھے، جن کی پاکیزہ نسل میں آج بھی بے شمار علماء و مجتہدین، ادیب و فقی کاشان، شیراز، قم، تہران اور کرمان جیسے شہروں میں موجود ہیں۔ ملا فیض کاشانی کے دوسرے 2 بیٹے نور الہدیٰ اور معین الدین اپنے زمانے کے بزرگ علماء میں سے تھے۔ علماء شیعہ کی حیات طیبہ میں ایک خوبصورت بات یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کے گھر اور خاندان میں خواتین مردوں ہی کی طرح علم و دانش اور منزل کمال کی راہوں کے طے کرنے میں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں اور بہترین مقامات پر فائز ہوتی ہیں۔ عام طور پر بہترین اساتذہ اور دانشوروں سے کسب فیض کرتی ہیں، اور جب خود اس بلند ترین منزل پر فائز ہو جاتی ہیں تو عورتوں کے لیے درس و تدریس کا اہتمام کرتی ہیں۔ خود علامہ محسن فیض کاشانی کی بیٹیوں میں عالیہ بانو، فاضلہ، عالمہ، شاعر اور ام سلمہ حافظ قرآن کریم اور متقی و پرہیزگار دانشور تھیں۔
علامہ محسن فیض کاشانی 84 برس کی عمر میں کاشان میں خالق حقیقی سے جا ملے اور کاشان ہی کے ایک قبرستان میں، کہ جس کی زمین پہلے ہی سے خرید کر وقف کر دی تھی، دفن ہوئے۔ آپ نے تواضع اور انکساری کی بنیاد پر وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی سائبان نہ بنایا جائے، لیکن اس مسئلے میں عوام کے درمیان ان کی فضیلت میں ذرا برابر کمی واقع نہ ہوئی، اور آج بھی 300 برس گزر جانے کے باوجود اس عارف کامل اور فقی و دین شناس کی قبر مطہر قابل صد احترام ہے۔ خداوند عالم انہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ہم نشین قرار دے۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، ہم اس پروگرام میں آپ کو ایران کے بازاروں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ ایران میں بازاروں کا ماضی کئی ہزار سال قبل پرانا ہے۔ ایران کے قدیمی شہروں میں ہمیشہ روایتی بازار رہے ہیں، اور اس وقت بھی ان میں سے بعض ایسے بازار ہیں جو ماضی کے مانند عوام کے درمیان معاملات اور لین دین کی جگہ ہیں۔ ایران میں بازار کی روش یہ ہے کہ دو طرفہ دکانیں ہوتی ہیں اور بیچ میں ایک راستہ ہوتا ہے اور ان پر خوشنما اینٹوں کی چھت ہوتی ہے۔ لیکن یہ سادہ سی تعریف شاید ایرانی بازاروں کی خوبصورتی اور تنوع کی جامع اور مکمل تصویر نہ ہو۔ ان مقامات کی خوبصورت معماری، اس میں موجود اجناس میں تنوع، بازار میں رائج مخصوص آداب و اخلاق نے اس جگہ کو ایران کے قابل دید مقام میں تبدیل کر دیا ہے۔ جیسا کہ ماضی کے ادوار سے لے کر اب تک ہر سیاح اور یا مسافر ایران کا سفر کرنے کے ساتھ ہی ایران کے بازاروں کو بھی ضرور دیکھتا ہے۔
6 صدی ہجری کے مراکش کے مصنف اور سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں ایران کے اپنے سفر کا ذکر کرتے ہوئے ایران کے بازاروں کی بے پناہ عظمت، خاص طور پر اس کی عمارتوں کو اپنے دور کے منفرد آثار میں ذکر کیا ہے۔ ابن بطوطہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تبریز کا بازار دیکھنے کے ساتھ ہی ان کے حیرت و تعجب کی انتہا نہ رہی۔ وہ تبریز کے سونے اور جواہرات کے بازار کی بھی توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اسے قیصریہ کہتے تھے۔ ابن بطوطہ کے سفر نامے میں آیا ہے کہ جب تبریز کے جواہرات کے بازار میں گیا تو انواع و اقسام کے جواہرات دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں لباس فاخرہ پہنے ہوئے غلام کھڑے ہوئے تھے اور وہ جواہرات کو عورتوں کو دکھا رہے تھے۔ تبریز کے بازار کے راستے متعدد تھے اور سب ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ بڑے بڑے صحنوں کے بیچ میں پرانے درخت تھے اور دو طبقہ عمارتیں صحن کے اطراف میں ہوتی تھیں کہ جس میں جواہرات کی تعمیر کے ورک شاپس تھے۔
فرانسیسی سیاح میڈم دروتی اسمتھ نے 1961 میں شہر تبریز کا سفر کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب مشرق کی یادیں میں تبریز کے بازار کی اس طرح تعریف کرتی ہیں۔ بازار کی چھت بڑے شیشوں کے روزن یا روشن دان ہے کہ جن سے بدلی کے موسم میں بھی بازار کے اندر روشنی رہتی ہے۔ تا حد نظر دکانیں ہی دکانیں ہیں۔ ہم بھی ان دکانوں کو دیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ تقریباً 50 ایسی دکانیں تھیں جن میں مردانہ لباس اور کوٹ پینٹ کے کپڑے فروخت ہو رہے تھے۔ جوتے اور چپلوں کی دسیوں دکانیں تھیں۔ اس کے علاوہ گھر کے وسائل کی بہت زیادہ دکانیں تھیں۔ بازار میں مختلف قسم کے کھانے کے مسالے کی بوریاں رکھی ہوئی تھیں جن سے فضا مہک رہی تھی۔ حجرہ یا دکان کو بازار کی فضا میں سب سے سادہ اور چھوٹا عنصر قرار دیا جا سکتا ہے۔ دکانوں کا رقبہ بہت مختلف اور اوسطاً 10 سے 25 مربع میٹر تک ہے۔ گراؤنڈ فلور پر واقع دکانیں ہیں جہاں سے سامانوں کی خریداری کی جاتی ہے، جبکہ اوپر کے طبقے میں دفاتر، ورکشاپس اور امبار ہیں۔ ایران کے بازاروں کی ڈیزائننگ میں کارواں سرائے فن تعمیر کا اہم ترین مظہر ہیں، جو تقریباً ان دنوں کی مانند خریداری کے مراکز اور مالز کی طرح ہیں۔ کاروان سراؤں کو وجود میں لانے کی ایک وجہ ممکن ہے بازار کی دکانوں کی لمبائی کا محدود ہونا رہا ہو۔ ان دنوں اگر کسی سڑک یا جگہ پر خرید و فروخت کا بازار گرم ہونے لگتا ہے تو پھر وہاں پر خریداری کے مراکز کئی طبقوں میں دکانوں کی صورت میں بنائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے سڑکوں کے اطراف میں دکانوں میں خرید و فروخت اور تجارت کی گنجائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماضی میں بھی اگر ایک شہر کے اصلی بازار میں توسیع ہوتی تھی تو وہاں اصلی راستے پر کارواں سرائے بنائے جاتے تھے۔
20ویں صدی کے اواسط سے بتدریج ٹانگا اور اس جیسی گاڑیاں نقل و حمل کے نظام سے ختم ہو گئیں۔ ان تجارتی مقامات کو سرائے کہتے تھے۔ سرائے میں ایک مرکزی صحن ہوتا تھا کہ جس کے اطراف میں دکانیں بناتے تھے۔ ایران کے بازاری لوگوں کی اصطلاح میں تیمچا کی اصطلاح بھی ان مقامات کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور اب بھی اسے تیمچا کہتے ہیں۔ یہ مقامات محفوظ ہونے کے سبب قیمتی اشیاء مثلاً قالین وغیرہ کی فروخت کے لیے مناسب ہوتے تھے۔ کاشان میں امین الدولہ تیمچا، تہران میں حاجب السلطان تیمچا اور قزوین میں حاج رضا تیمچا ایسے مشہور اور خوبصورت بازار ہیں کہ جو ایران کی روایتی معماری کے مطابق بنائے گئے ہیں۔
ایران کے بازار چند حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سیٹ اپ یا مجموعہ تہران کے بازار کا ہے، جو لمبے عرصے میں وجود میں آیا اور وہ کسی قسم کی خاص ڈیزائننگ یا منصوبے سے نہیں تیار کیا گیا، جبکہ اس کے برعکس ایسے بھی بازار ہیں کہ جو ایک مخصوص دور میں بنائے گئے ہیں اور وہ منظم طور پر اور منصوبہ بندی کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ چنانچہ شیراز کا بازار وکیل اور کرمان کا بازار گنج علی خان انہی بازاروں میں سے ہے۔ تہران کے بازار فتح علی شاہ کے دور میں یعنی 19ویں صدی کے اوائل میں قدیم تہران کے مرکز میں بنائے گئے ہیں۔ یہ بازار تہران کے سنگلج اور اودلاجان کے علاقوں کے درمیان بنائے گئے ہیں، اور ناصر الدین شاہ کے دور میں اسے بہت زیادہ رونق ملی ہے۔ بازار کے ڈھانچے میں اس وقت بھی پیچ در پیچ راستے اور روایتی ایگزاسٹ موجود ہیں۔ اس بازار میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توسیع ہوئی، اور اس میں سرائے اور ایک دوسرے میں گتھم گتھا چار سمت بازار ہیں، جن کی چھتیں چار طرفی اور پیچیدہ ہیں۔ ان میں پبلک مقامات جیسے قہوہ خانہ، زور خانہ یا قدیمی ورزش کی جگہ، حمام، حسینیہ اور سقا خانہ بنایا گیا ہے۔ ہر حصہ ایک مخصوص مشغلے یا کاروبار سے مخصوص تھا، اور جداگانہ طور پر مسجد اور حمام بنائے جاتے تھے کہ جس میں مخصوص مذہبی اور سماجی پروگراموں کا انعقاد ہوتا تھا۔
بازار کا فن تعمیر کچھ ایسا ہے کہ سردیوں کے موسم میں گرم اور گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈا رہتا ہے، اس لیے ماضی قریب میں بازار لوگوں کے لیے ایک من پسند جگہ اور آپس میں ملاقات کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ بازاروں میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور ایک دوسرے کے حال سے باخبر ہوتے تھے۔ بازار میں سیاسی اور اجتماعی خبریں کانوں تک پہنچتی تھیں، اور اس طرح سے بازار شہر تہران کے مرکز میں ایک پرجوش اور ہیجان انگیز جگہ اور اس کا دھڑکتا ہوا دل قرار پایا۔ تہران کے بازار میں متعدد کاروان سرا ہیں کہ جو عمارت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ ایک چار گوشوں والا صحن ہے کہ جس کے بیچ میں ایک بڑا اور گول حوض ہے۔ اس درمیان حاجب الدولہ کاروان سرا کے جو ناصر الدین شاہ کے زمانے میں بنایا گیا سب سے زیادہ قابل دید ہے۔ ایک بہت وسیع و عریض جگہ جو انواع و اقسام کے جھاڑ، فانوس اور لائٹوں سے جگمگاتی ہے، اور اس کے دروازے 7 رنگوں کے ٹائلوں سے مزین کیے گئے ہیں۔ یہ بازار صبح سے غروب تک صاحبان ذوق اور ان افراد کی آمد و رفت کی جگہ ہے کہ جو عیش و آرام کی اشیاء کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حتیٰ اس حصے میں بعض ایسے خریدار بھی ملیں گے کہ جو غیر ملکی ہیں اور وہ ایران کی قدیمی اشیاء کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تاریخی کتابوں میں اس کاروان سرا کی توصیف اس طرح سے کی گئی ہے: بیچنے والوں کی آوازیں کہ جو اپنے سامان چلا چلا کر بیچتے ہیں، ایسے شعرا کہ جو اپنے اشعار ایک اونچی جگہ یا چبوترے پر کھڑے ہو کر سناتے ہیں۔ اور ان عورتوں کی آوازیں کہ جو نئی مصنوعات کی تلاش میں رہتی ہیں۔ یہ وہ معمول کی آوازیں ہیں جو اس بازار میں سنی جا سکتی ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد دکانوں کے دروازے یکے بعد دیگرے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان پر بھاری تالے چڑھا دیے جاتے ہیں۔ جلتے ہوئے قمقموں کی روشنی میں لوگ بازار سے نکل جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں بازار لوگوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ صرف بازار ہی کی معماری ایسی ہے کہ جس کے پرشکو دالان اور اینٹوں کی چھتیں ہر دیکھنے والے کو اپنی خوبصورتی میں جذب کر لیتی ہیں۔
سامعین، مذہبی پروگرام بھی بازار میں منعقد ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ایام عزا میں ہر صنف اور گروہ کے افراد عزاداری کے دستوں سے منسلک ہوتے ہیں، اس لیے ہر راستے میں ایک مسجد اور امام بارگاہ یا حسینیہ بھی بناتے ہیں۔ اس کی مثال تکیہ دولت ہے جو تہران کے بازار بزرگ یا سپر مارکیٹ میں واقع ہے۔ یہ تکیہ یا امام چوک ایک بڑی اور کورڈ جگہ ہے کہ جو قاجاریہ دور میں روایتی عزاداری کے مراسم انجام دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے بازار جیسے شیراز کا بازار وکیل، کرمان کا بازار اور اصفہان کے بازار کے قریب بھی مسجدیں اور تکیے یا امام چوک ماہ محرم کی سوگواری کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بازاروں میں کام کرنے والے اکثر افراد ساتھ میں مل کر محرم کی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں اور اس طرح سے مذہبی آداب و اخلاق اور حتیٰ بازاروں کے تاجروں کے درمیان ٹھوس روابط اور میل محبت پیدا ہوتی ہے۔ مذہبی آداب و اصول کی رعایت، مثلاً ضرورت مندوں کی دستگیری یا معاملات میں انصاف سے کام لینا، وہ جملہ موارد ہیں کہ جسے ایران کے قدیمی بازاریوں کے درمیان ابھی بھی رواج حاصل ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Thank you.